صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے پڑھا کہ وبہی قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں اور ہمارے مذہب میں اسلام میں قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر کی صحیح ترین کتاب ہے، اس بخاری شریف کے جو مؤلف ہیں، جمع کرنے والے جن کو لوگ امام بخاری کے نام سے پہچانتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا پورا نام ہے محمد ابن اسماعیل، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام محمد ہے، ان کے ابا کا نام اسماعیل ہے. تو عبید اللہ ابن موسیٰ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں، جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، اس میں یہ حدیث نقل کی اپنے استاد حضرت عبید اللہ ابن موسیٰ رحمت اللہ علیہ سے. عبید اللہ ابن موسیٰ جو تھے ان کے استاد ہوتے ہیں حنظلہ ابن ابو سفیان، اور حنظلہ ابن ابو سفیان کے استاد ہے اکرمہ ابن خالد، اور اکرمہ ابن خالد یہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. گویا اس حدیث شریف کے اندر خوبی یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چار واسطے ہوتے ہیں، عبید اللہ، حنظلہ، اکرمہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کے واسطوں سے، چار بزرگوں کے واسطوں سے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو یہ سند کے ذریعے سے ہمارا اتصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ سند کہلاتی ہے. سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث کس طریقے سے پہنچی، وہ سند کہلاتی ہے. اور سند کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے ہم سے لے کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک، اور سند کا دوسرا حصہ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ دو حصے سند کے کہلاتے ہیں. اس میں جو دوسرا حصہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ امام بخاری ہر حدیث سے پہلے نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ابھی آپ نے وہی پڑھا ہے، رہا ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو انشاءاللہ وہ چھپا ہوا آپ کو دے دیں گے، تو اس سے وہ آپ کی سند پوری متصل ہو جائے گی۔ اب یہ مضمون تو آپ نے پڑھا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، جیسے ایک مکان ہوتا ہے، عمارت ہوتی ہے، تو اس کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے، پائے ہوتے ہیں، تو حدیث شریف میں اسلام کو ایک عمارت، ایک بلڈنگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور کہا گیا کہ جس طرح مکان میں، عمارت میں بنیاد ہوتی ہے، پائے ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام کی بھی بنیادیں ہیں، گویا اسلام قبول کرنے والے کے لیے یہ پانچ چیزیں بنیادی ہے، پائے کی ہے، فاؤنڈیشن ہے، اگر کوئی ایک چیز بھی وہ چھوڑ دے گا تو اس کی اسلام کی عمارت کمزور ہو جائے گی، دین کی عمارت کمزور ہو جائے گی۔ پہلی چیز بیان فرمائی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس کو ہم کہیں گے عقائد، اس لیے کہ اس میں کلمہ اسلام کو بتلایا گیا، یہ کلمہ ہمیں زبان سے بھی پڑھنا ہے اور دل کے اندر بھی اس کا یقین جمانا ہے، اور یہ تمام عقائد اس کے اندر آ گئے، عقیدے مجمل اور مفصل آپ نے پہلے پڑھے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، وہ تمام عقیدے اس پہلے حصے میں آ گئے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، یعنی پوری پابندی کے ساتھ سنت اور نوافل، آداب مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اقام الصلاح کے ذریعے سے تمام بدنی عبادتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، یعنی جو عبادتیں ہم اپنی باڈی سے، بدن سے کرتے ہیں، وہ نماز کے ساتھ شامل ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، اس میں مراد ہے رمضان کے اندر لوگ عام طور پر ادا کرتے ہیں، لیکن ایک سال پورا ہونے کے اوپر یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، سال پورا ہونے کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہوتا ہے، اور اس کے ضمن کے اندر نفل، صدقہ، خیرات، صدقۃ الفطر، قربانی وغیرہ کو بھی لیا جا سکتا ہے، یہ مالی عبادت ہے، یعنی جو عبادت مال کے ذریعے انجام دیتے ہیں، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، صدقۃ الفطر مالی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، والحج، اور حج، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مال سے بھی ہے، بدن سے بھی ہے، دونوں سے اس کا تعلق ہے، کہ اس میں مال بھی لگتا ہے اور ہماری باڈی اور بدن بھی خرچ ہوتا ہے، اسی لیے جو آدمی بیمار ہو اور اس قدر بیمار ہو کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، تو ظاہر بات ہے کہ ایک دم آخری درجے کا بیمار، تندرستی آنے کی کوئی امید ہی نہیں، تو وہ دوسرے کے پاس اپنا حج بدل کروا سکتا ہے، لیکن اگر دوبارہ تندرستی آ گئی تو پہلے کا کیا ہوا حج نفل ہو گیا اور خود اس کو حج میں جانا پڑے گا اگر تندرستی دوبارہ آ گئی تو۔ اور آگے فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے روزے، یہ بھی خالص بدنی عبادت ہے، تو حدیث شریف میں تین طرح کی عبادت بیان کی گئی، خالص مالی عبادت، خالص بدنی عبادت، اور بدن اور مال دونوں استعمال ہو، اس طریقے کی عبادت، گویا تینوں طریقے کی عبادت انجام دو اور اپنے عقائد صحیح رکھو تو تمہارا اسلام کامل اور مکمل ہوگا، ورنہ اسلام ناقص اور ادھورا ہوگا. جی
صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ حدیث بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ذکر فرمائی ہے، جیسے پہلی حدیث بھی کتاب الایمان سے تھی. اس حدیث شریف کے اندر راوی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جب صحابیہ صحابیہ کا نام بولے تو اس طرح بولو، ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جميعا. عنہ کا مطلب وہ صحابیہ صحابیہ، صحابی ہو تو عنہ، صحابیہ ہو تو انا، اور عنہم کا مطلب ہے حدیث کی سند کے تمام راوی اور تمام صحابہ، اور وعنا جميعا کے اندر ہم سب سبق پڑھنے پڑھانے والے. اس طرح لفظ بولیں گے تو ہم سب کے لیے یہ دعا ہو جائے گی، ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جميعا. تو اب اس میں رضی اللہ عنہ سے حضرت انس مراد، عنہم سے تمام صحابہ، اور سند کے تمام اساتذہ مراد، اور وعنا جميعا میں ہم سب پڑھنے والے پڑھانے والے وہ مراد. تو ہم سب کے لیے اللہ سے رضا کی دعا ہو گئی. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی علامتیں بیان فرمائی. نماز بھی اسلام کی بڑی علامت ہے، کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ بھی اسلام کی علامت ہے. اور ایک مسلمان اللہ کے نام سے ذبح کرے تو اس کو حلال سمجھ کر کے کھانا، یہ بھی اسلام کی علامت اور نشانی ہے. اب جس آدمی کے اندر ظاہر میں اسلام کی نشانی پائی جائے تو اس کے ساتھ اسلامی برتاؤ کرنا چاہیے، اسلامی سلوک کرنا چاہیے. بعض مرتبہ آدمی دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے اور دل کے اندر ایمان نہیں ہے، تو یہ فکر میں ہمیں نہیں پڑنا. ہم ظاہر میں جو نظر آئے کہ بھئی یہ مرد یہ عورت ظاہر میں مسلمان ہے تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے، دل کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. اس لیے کہ کس کے دل میں کیا ہے وہ صحیح طور پر ہم نہیں جان سکتے، اس دنیا میں رہتے ہوئے کس کے دل میں کیا ہے وہ صحیح طور پر جاننا ہمارے لیے بہت مشکل، بہت مشکل. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا کہ اللہ کے یہاں سے وحی آتی تھی تو کس کے دل میں کیا ہے وہ حقیقت بتلا دی جاتی تھی. اسی لیے اس زمانے میں لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی جو آدمی عقیدے کا منافق ہے اس کو پہچاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق عقیدے میں ہوتے ہیں اور دوسرے منافق اعمال میں ہوا کرتے ہیں. جو عقیدے کا منافق ہے اس کو اس زمانے میں پہچاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عقیدے کے منافق کو پہچاننے کا ذریعہ وحی تھی، وحی، کہ وحی میں بتلا دیا جاتا تھا کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، لیکن اب اس زمانے میں تو ہمارے اوپر وحی آتی نہیں ہے، اور وحی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گئی، اسی لیے ہمارے لیے اب بتانا مشکل. ہاں جو آدمی عمل میں منافق ہوگا وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں، مثلا آپ نے قرآن میں حدیث میں منافقوں کی بہت ساری نشانیاں پڑھی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ منافق لوگ جو تھے نماز میں سستی کرتے تھے، نماز کے اندر زیادہ ذکر تلاوت نہیں کرتے تھے، وہ ایک ظاہری نشانی ہوئی. اس کو کہتے ہیں نفاق فی العمل، کہ عمل کے اندر منافق ہوئے. اسی طرح آپ نے پڑھا ہے کہ وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. جب بھی بات بولے تو جھوٹی بولے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. تو قرآن اور حدیث کے اندر جو منافق کی نشانیاں آئی ہے وہ نفاق فی العمل سے تعلق رکھتی ہے، کہ بھئی جس کے ظاہر کے اندر ہمیں نفاق نظر آ رہا ہے، باقی دل کا نفاق اب اس زمانے کے اندر پہچاننا بہت مشکل ہے. اسی لیے کوئی آدمی سلام کرے، کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، جانور جو اسلامی طریقے سے ذبح ہوا وہ کھائے، تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، مسلمان جیسا برتاؤ کریں گے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی کتاب الایمان کی روایت ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے. ان کی پہلی خوبی بیان کی، وکان شہید بدرن، کہ وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. دیکھو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آپس میں درجات ہے. جو صحابہ بالکل شروع میں ایمان لائے ان کو مہاجرین اولین کہا جاتا ہے. قرآن میں بھی ان کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، ان کی خاص فضیلت ہے. تو جو صحابہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، جو ہجرت کے دوسرے سال ہوئی تھی، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضور صحابہ میں آپ کن کو افضل سمجھتے ہو؟ تو فرمایا کہ جو حضرات بدر میں شریک ہوئے تھے. تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ فرشتوں کے اندر بھی جو فرشتے بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے ہم ان کو تمام فرشتوں میں افضل سمجھتے ہیں. اس لیے کہ بدر کے موقع کے اوپر فرشتے بھی آئے تھے. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم, تو بدر میں فرشتے بھی آئے تھے. تو فرشتوں میں سے جو فرشتے بدر کی لڑائی میں آئے وہ تمام فرشتوں میں افضل, اور صحابہ میں جو صحابہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے وہ تمام صحابہ میں افضل. چونکہ یہ اسلام کی پہلی معرکۃ العرا لڑائی تھی, اور بدر مدینۃ المنورہ سے قریب میں ایک شہر ہے, اب تو شہر جیسا ہو گیا. وہاں ایک کنواں تھا, اس کنویں کے اندر گولائی تھی, گول کنواں تھا, اور اس کا پانی چمکدار تھا, اور عربی کے اندر بدر کہتے ہیں چودھویں رات کے چاند کو. تو اس کنویں کا پانی چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکدار تھا, اور وہ کنواں بالکل گولائی کے اوپر تھا چودھویں کے چاند کی طرح, اسی لیے اس پورے میدان کا نام بن گیا میدان بدر. اور بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ بدر نامی ایک آدمی نے اس جگہ کو آباد کیا تھا, اسی لیے اس کا نام بدر بن گیا. تو یہ حضرت عبادہ ابن صامت غزوہ بدر میں شریک ہوئے, یہ ان کی بڑی فضیلت ہے. دوسری ان کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ نقبہ میں سے ہیں. نقبہ کا کیا مطلب؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ المکرمہ میں تھے, ابھی حضور نے ہجرت نہیں فرمائی, مکہ میں حضور مقیم تھے. اس زمانے میں حج ہوتا تھا. حج تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت پرانے زمانے سے ہوتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہو رہا ہے. تو کافر لوگ عرب کے مکہ کے اپنے طریقے سے حج کیا کرتے تھے, غلط سلط حج کرتے تھے. تو حج ہوتا تھا, اور حج میں دور دور سے لوگ مکہ پہنچتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی نسبت سے آنے والے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیتے تھے. مدینہ کے لوگ بھی حج میں آتے تھے. اب جو مدینہ کے لوگ حج میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان اسلام کی دعوت دی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ المکرمہ میں جو مینا ہے, تو مینا میں ایک گھاٹی میں چھپ کر کے رات کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے ایک بیعت کی, یعنی بیعت میننگ معاہدہ کیا, معاملہ آپس میں طے کیا. اور یہی چیز حضور کی ہجرت کا ذریعہ بنی ہے کہ مدینہ والوں سے حج کے زمانے میں مینا میں ملاقات ہوئی, ایک مرتبہ, دوسرے سال, تیسرے سال. اور مدینہ سے آنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے. چھپ کے اس لیے کہ مکہ کے قریشی کافر لوگ ظلم کرتے تھے, اس لیے علل اعلان نہیں بلکہ گھاٹی میں چھپ کر کے. اور ابھی وہ جگہ موجود ہے وہاں مینا کے اندر کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے بیعت لی تھی, وہ جگہ بھی متعین ہے. تو مدینہ والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر بیعت کی. اب بیعت سمجھو, یہاں حدیث شریف کے اندر بیعت کا لفظ آیا. آپ کو معلوم ہے کہ باع یبیع بیعن کے معنی تو بیچنے کے آتے, اور ایک بیعت ہوتی ہے صوفیاء کرام کے یہاں تصوف کی بیعت, اور دوسری بیعت ہوتی ہے ایمان اسلام احکام اسلام کی بیعت. یہاں جو حدیث شریف میں ہے وہ ایمان اسلام اور احکام اسلام کی بیعت مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی. چونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو ایمان کا کلمہ پڑھایا, اور ایمان والے اعمال کرنے کے لیے حضور نے فرمایا, اس لیے اس کو بھی بیعت کہا جاتا ہے. اور یہ بیعت ایمان کی, اسلام کی, اعمال اسلام کی صحابہ نے بھی کی, صحابی عورتوں نے بھی کی. قرآن میں آپ نے پڑھا ہے ترجمے میں, تفسیر میں, اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، نبی جی جب آپ کے پاس عورتیں آئیں بیعت ہونے کے لیے تو آپ ان کو بیعت کر لو. تو مرد بھی بیعت ہوتے تھے، عورتیں بھی بیعت ہوتی تھی، اور یہ بیعت ہونے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ایمان، اسلام، اور ایمان کے اوپر جم جانا، اور ایمانی اسلامی اعمال انجام دینا. اب یہاں پر کون کون سے اعمال ہے؟ اعمال میں پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چونکہ اس زمانے کے اندر اولاد کو، بچوں کو قتل کر دیتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اور بہتان کے گناہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی برا کام کسی کے اندر نہیں ہے، پھر بھی آپ کہو کہ ایسا کام تو کرتا ہے، کرتی ہے، یہ بہتان کہلاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. جیسے کہ کوئی عورت فلم دیکھتی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کہو کہ نہیں تو فلم دیکھتی ہی ہے، یہ بہتان ہو گیا، اور یہ بہتان گناہ کبیرہ کے قبیل سے ہے. اور ایک بہتان ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کسی سے غلط کام کروا کر کے بچہ حاصل کرے، اور وہ بچہ لوگوں کو یوں کہے کہ یہ میرے شوہر کا بچہ ہے. یہ بھی ایک طرح کا بہتان ہے کہ شوہر کا بچہ نہیں ہے، دوسرے کا بچہ ہے، لیکن شوہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اور جتنے نیکی کے کام ہے اس میں نافرمانی نہ کرے. تو یہ کچھ اعمال یہاں بطور مثال کے ہیں. اس کے علاوہ بھی دوسرے اعمال قرآن اور حدیث میں بیعت کے لیے آئے ہیں. اگر جو آدمی اس کو نبھائے گا تو اللہ اس کو ثواب دیں گے، اور جو نہ نبھاوے تو اللہ کے یہاں سے سزا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سزا ہو جائے تو اللہ آخرت میں گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی بڑی مہربانی کی بات ہے کہ ایک بندہ اور بندی کوئی گناہ کرے اور دنیا میں سزا آ جاوے، کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اللہ کے یہاں گناہ معاف ہو جائیں گے. اور بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ستاری کرتے ہیں، یعنی گناہ کو ظاہر نہیں فرماتے، بس وہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اللہ اپنی شان ستاری سے جس طرح گناہ کو چھپایا اس طرح اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں اور عذاب میں پکڑ بھی سکتے ہیں. حضور نے یہ کلمات پر بیعت لی تو یہ صحابہ کرام نے بیعت کر لی. اسی لیے آج کل جو بیعت ہوتی ہے مسلمانوں سے وہ بیعت تصوف ہے، بیعت توبہ ہے، بیعت استقامت علی الایمان ہے. کہ ایک مسلمان کسی سے بیعت کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غلط زندگی چھوڑ کر اچھی زندگی اپنانے کی بیعت، گناہ والی زندگی چھوڑ کر نیکی والی زندگی اپنانے کی بیعت، برے اعمال چھوڑ کر اچھے اعمال اپنانے کی بیعت، اپنے اندر جو باطن میں رذائل گندگیاں برائے اس کو صاف کر کے اچھے اخلاق اور اوصاف اپنانے کی بیعت، ذکر کے اوپر پابندی کرنے کی بیعت، نیک اعمال کرنے کی بیعت، گویا شریعت کے اندر جو فرائض ہے، واجبات ہے، وہ تو ہر ایک کو انجام دینے ہیں، لیکن بیعت ہونے کے بعد مستحب اعمال، نفل اعمال، ان سب کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا. سنت موقعہ بھی ہر ایک انجام دیتا ہے. بہرحال یہ بیعت قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے آج تک یہ بیعت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذریعے ہمارے سامنے بیان فرمایا. یہ بخاری شریف کی تین روایت اربعینات کے اندر سے آپ کے سامنے آج کے سبق کے اندر سے ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالی بخاری شریف کے علوم سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو مالا مال فرماوے، اور اللہ تعالی اپنے کرم سے علم نافع عمل صالح کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرماوے. پھر انشاءاللہ آئندہ سبق پڑھائیں گے دوسری مرتبہ.